قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في منكر القدر، وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم.
أحسنت، بارك الله فيك. باب ما جاء في منكر القدر، منكرین تقدیر کے بارے میں شریعت میں کیا وارد ہوئے، یعنی کیا وعید شدید ہے منکرین تقدیر کے بارے میں. تقدیر پر ایمان، یہ اصل ایمان ہے، رکن ایمان ہے. ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان میں سے 6 رکن تقدیر پر ایمان لانا. تو ہمارا اس پر ایمان ہے، اللہ کی تقدیر حق ہے، اور تقدیر پر ایمان کے جتنے مراحل ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے. اور جو لوگ تقدیر کے منکر ہیں وہ وعید شدید کے مستحق ہیں. شیخ الاسلام نے 3 حدیثیں ذکر کی ہیں. پہلی حدیث میں تقدیر پر ایمان لانے کا حکم، اور اس کے بعد 3 حدیثیں مزید کہ جو منکرین تقدیر ہیں ان کے لیے کیا شرعی وعید ہے، کس عذاب کے مستحق ہیں، کس وعید کے مستحق ہیں. تو ہم یہ حدیثیں پڑھ لیتے ہیں اور بعد میں ان تقدیر پر ایمان لانے کا طریقہ، تقدیر کے مراتب، ان پر کچھ بحث کر لیں گے تاکہ یہ سارا معاملہ ہم پر واضح ہو جائے. تو پہلی حدیث، یعنی حکم الایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان لانے کا کیا حکم. ابن عمر فرماتے ہیں: والذی نفس ابن عمر بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابن عمر کی جان ہے، جس کے ہاتھ میں ابن عمر کی جان. ہمارے اکثر لوگ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ جس کے قبضہ ہے قدرت میں میری جان، کیونکہ اللہ کے ہاتھ کو نہیں مانتے، ید کی صفت میں تاویل کرتے ہیں، پھر معنی بھی غلط کرتے ہیں. قبضہ ہے قدرت میں، اس کے قبضے میں میری جان، یہ معنی غلط ہے. جس کے ہاتھ میں میری جان، ید اللہ کی صفت ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، کسی تاویل کے بغیر. اس کے معنی ظاہر کے ساتھ، یدن کا معنی عربی لغت میں کیا ہے؟ ہاتھ. ہمارا اس پر ایمان، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. کیوں؟ اللہ نے خود ذکر کیا، قرآن و حدیث میں ذکر، بار بار ذکر، 2 ہاتھوں کا ذکر، اور یہ بھی کہ دونوں دائیں ہیں. ہمارا اس پر ایمان، اوہ تشبیہ لازم آ جائے گی، ہاتھ ہمارا بھی. تشبیہ لازم کب آئے گی؟ جب یوں کہا جائے کہ یدہ کا یدی، کہ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ جیسے. یہ تو نہیں کہا جاتا. اس کا ہاتھ کیسا ہے؟ جیسا اس کے لائق ہے. صفت ید حق ہے، ید کا معنی ہاتھ. ہمارا اس پر ایمان ہے، کسی تعویل تشبیہ کے بغیر، جیسا اس کے لائق ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اس کی ہر صفت کمال کی ہے، نقص اور عیب سے پاک ہے. ہمارا اس پر ایمان. یہ ایک غلط ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان، یہ صفت میں تاویل ہے اور انکار ہے. جس کے ہاتھ میں میری جان، لو کان لأحدہم مثل احد ذہب، اگر کسی شخص کو احد پہاڑ کے برابر سونا مل جائے، احد پہاڑ کے برابر سونا مل جائے. احد پہاڑ ہمارا محبوب پہاڑ ہے، اس کا ذکر نبی علیہ السلام کی زبان پر، صحابہ کی زبان پر اکثر رہتا تھا. اکثر کسی بڑی چیز کی مثال احد پہاڑ سے دیتے تھے. احادیث میں اس کا کافی ذکر ملتا ہے، اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے: ھذا احد یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، بلکہ جانور اس سے محبت کرتے تھے. نبی علیہ السلام جب سفر سے لوٹتے، 2 دن کا، 4 دن کا، 8 دن کا، تو آپ کی اونٹنی قصوا، آپ اس پر سوار ہوتے تھے. جب وہ مدینہ پہنچتی، احد پہاڑ پہ نظر پڑتی، تو اس کی رفتار تیز ہو جاتی تھی، اور احد پہاڑ کے دامن میں آ کر رک جاتی تھی. جانور بھی اس پہاڑ سے محبت کرتے تھے, اسی لیے زبانوں پر اس کی مثالیں جاری رہتی تھی. اور ایک حدیث ذہن میں آ گئی, اب حدیث ابو ذر رضی اللہ عنہ, دونوں ایک نبی علیہ السلام اور ابو ذر غفاری دونوں مدینے میں جا رہے تھے, چل رہے تھے. ابو ذر کہتے ہیں کہ استقبلنا احد, اچانک سامنے احد پہاڑ آ گیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے تعلق سے میری تربیت کی, مجھے کچھ وعظ کیا, کچھ نصیحت دی اور ایک جملہ کہا, احد پہاڑ بڑا سامنے نظر آ رہا ہے. فرمایا کہ ما یسرنی ان احدن لی ذہبا, مجھے قطن خوشی نہیں ہوگی کہ احد پہاڑ مجھے سونے کا بنا کر دے دیا جائے, مجھے خوشی نہیں ہوگی. اور ایک حدیث فرمایا کہ لو ان لی احدن ذہبا, اگر احد پہاڑ میرے لیے سونے کا بن جائے تو تین دن میں سارا بانٹ دوں, تین دن سب تقسیم کر دوں. ہاں مجھے پتا چلے میرا کوئی ساتھی مقروض تھا, اس پہ قرض ایک دینار, تو وہ قرض میں نکال لوں گا اپنی جیب میں رکھ لوں کہ وہ آئے اور مجھ سے لے کر اپنا قرض ادا کر دوں, باقی سب بانٹ دوں. تو یہ نصیحت نبی علیہ السلام. تو احد پہاڑ اکثر زبانوں پر رہتا تھا, جیسے کہ آج ابن عمر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کو احد پہاڑ کے برابر سونا دے دے, ثم انفقوا فی سبیل اللہ, پھر یہ سارا سونا بانٹ دے اللہ کی راہ میں, ما قبل اللہ منہ, اللہ تعالیٰ یہ قبول نہیں کرے گا. اتنی بڑی خیرات, اتنا بڑا صدقہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا, حتی یؤمن بالقدر, حتی کہ اس کا تقدیر پر ایمان صحیح ہو, تقدیر پر اس کا ایمان درست و مکمل ہو. اس وقت تک اتنی مقدار کا سونا بھی, اتنا صدقہ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے. تقدیر پر ایمان صحیح کیسے ہوگا؟ تقدیر پر ایمان کے چار مراتب ہیں, تقدیر پر ایمان کے چار مراتب ہیں, ان تمام مراتب کو ماننا پڑے گا. اگر کسی مرتبے میں کوئی شک ہے یا اس کا انکار ہے تو تقدیر پر ایمان درست نہیں ہوگا, قابل قبول نہیں ہوگا. پہلا مرتبہ اللہ تعالیٰ کا علم سابق, اللہ تعالیٰ کا علم سابق, اللہ رب العزت کو تمام حوادث کا علم ہے, وقوع سے پہلے علم ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے, ہر حادثہ, ہر واقعہ, ہر امر جانتا ہے اس کائنات میں کیا ہونے والا, کس دن, کس تاریخ, کس وقت کیا ہوگا, اللہ کو معلوم ہے, اس کا علم سابق ہے. ہمارا اس پر ایمان ہے. جو لوگ تقدیر کے منکر ہیں ان کا اشکال علم سابق پر, قدریہ قدریہ فرقہ, ان کا اشکال اس علم سابق پر, وہ علم سابق کو نہیں مانتا. وہ کہتے ہیں الامر مستانف یا الامر انف, کہ معاملہ مستانف ہے. کیا؟ کہ جو چیز ہو جاتی ہے وہ ہونے کے بعد اللہ کے علم میں آتی ہے, پہلے اللہ کو معلوم نہیں ہوتی. نعوذ باللہ, یہ قدریہ کا نظریہ. اللہ تعالی کی شان میں اتنی گستاخی, اس کے علم کا انکار, اس کے اس عظیم صفت کا انکار, یہ ان کے شبہ کا سبب تھا کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم نہیں. بندہ عمل کرتا ہے تو اللہ کو معلوم ہوتا ہے اور اللہ اس عمل کا اس کو اجر دیتا ہے, یا گناہ کرتا ہے تو اللہ کو بعد میں معلوم ہوتا ہے اور اللہ اس کا گناہ جو اس کا وزر ہے وہ اس کو دیتا ہے. تو چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا علم سابق کے منکر, لہذا پوری تقدیر کے منکر, پوری تقدیر کے منکر. اس وقت تک تقدیر پر ایمان درست نہیں ہوگا جب تک یہ پہلا جو مرحلہ تقدیر پر ایمان کا ہے, اللہ تعالیٰ کے علم سابق پر ایمان لانا حق. اللہ تعالیٰ کو سب معلوم, قیامت تک معلوم ہے, قیامت کے بعد کیا ہوگا, کون جنتی کون جہنمی, ہر چیز اللہ کے علم. اور اللہ رب العزت نے اس کو لکھنے کا حکم دیا, یہ لکھا, یہ مرتبہ ثانیہ کتابۃ القدر. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم ہے, یہ اللہ کا علم سابق مرتبہ اولا, مرتبہ ثانیہ اللہ تعالیٰ نے اسے لکھنے کا حکم دیا, یہ لکھا, ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات الارضین بخمسین الف سنہ. اللہ تعالیٰ نے تمام خلائق کی تقدیریں لکھی, آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے, 50,000 سال پہلے زمین و آسمانوں کی تخلیق سے پہلے، یہ مرحلہ ثانیہ کہ جو کچھ اس کائنات میں ہونے والا ہے سب لکھا ہوا ہے، نوشتہ تقدیر، اللہ کا یہ قضاء و قدر سب لکھا ہوا ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے. تیسرا مرحلہ یہ ہے جب اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس لکھے ہوئے کے مطابق ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے لکھے ہوئے کے مطابق ہو رہا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے، جو لکھنے کا حکم دیا، یہ سب اس کے مطابق ہو رہا ہے. یہ سب اللہ کی خلق ہے، اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اس کی مشیت اور اس کا اختیار ہے، بالکل اس لکھے ہوئے کے مطابق ہو رہا ہے، کوئی فرق نہیں. اگر فرق ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے علم پر یہ شبہ اور حملہ ہوگا، کوئی فرق نہیں، سب کچھ ایسا ہی لکھا ہوگا جو کچھ ہو رہا ہے. ہمیں اس کا علم کیسے ہوگا؟ ہمیں اس کا علم کسی کام کے ہو چکنے کے بعد ہوگا کہ اللہ کی تقدیر میں یہی لکھا ہوا، ہمارا یہ ایمان ہے، یا پھر اللہ کے رسول نے کوئی پیش گوئی کی ہو، کوئی خبر دی ہو. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر دی تھی کہ مدینہ میں ایک آگ جلے گی، تضیع لها اعناق الابل البصرى، اتنی وہ روشن اور اونچی آگ ہوگی کہ اس آگ سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں چمکیں گی اور ان پر روشنی آئے گی. مدینہ کی آگ کی روشنی بصرہ میں آئے گی اور اونٹوں کی گردنیں اس سے چمکیں گی. اور غالباً چھٹی ہجری کے واقعات میں البدایہ و النہایہ میں ابن کثیر نے اس آگ کا ذکر کیا کہ قافلے میں کچھ لوگ جا رہے تھے اونٹوں پر اور انہوں نے اونٹوں کی گردنوں پر روشنی دیکھی. تو یہ حق ہے، ان حدیثوں پر ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیش گوئیاں فرمائی ہیں وہ ساری ہوں گی. تو تقدیر کا ہمیں علم کیسے ہوگا؟ کسی بھی چیز کی ہو چکنے کے بعد، اور یا پھر اللہ اور اس کے رسول کو خبر ہو، ہمارا اس خبر پر ایمان ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا. بعض اوقات اس کی ایک تاریخ متعین ہوتی ہے، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جنگ بدر والے دن کہ ھذا مصرع فلان الخدر ان شاء اللہ، کہ کل یہاں فلاں کافر کی لاش گرے گی. آپ نے تعین فرمایا یہاں فلاں کافر گرے گا، یہاں فلاں گرے گا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگلے دن میں نے دیکھا اور وہیں وہیں وہی کافر گرے ہوئے تھے جہاں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی. تمہارا اس پر ایمان ہے؟ یہ تقدیر کی معرفت کا کہ دو طریقے یا دو راستے. اور چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نوشتہ تقدیر کی مجبوری کی بنا پر ہو رہا ہے، نہیں، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہو رہا ہے، اس کی مشیت کے خلاف نہیں. اس کی مشیت بھی یہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس لیے نہیں ہو رہا کہ چونکہ لکھا جا چکا لہذا مجبوراً ایسا ہو، نہیں، یہ پروردگار کی مشیت کے مطابق. تو قدریہ تقدیر کے منکر تھے اور ان کا انکار پہلے مرحلے پر تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم سابق کا انکار. ان کا مقابلہ جبریہ نے کیا، وہ کہتے ہیں کہ دیوار پہ گیند مارو جتنی قوت سے اتنی طاقت سے وہ آپ کے پاس واپس آئے گی. تو جبریہ نے بھی قدریہ کا مقابلہ اسی طاقت سے کیا، اور قدریہ نے آخری مرحلے کا انکار کیا، علم سابق کو بھی مانا، اللہ کی خلق کو مانا، کتابت کو مانا، آخری مرحلے کا انکار کیا. آخری مرحلہ کیا ہے؟ کہ سب اللہ کی مشیت کے مطابق ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہو رہا ہے. انہوں نے اس مشیت کو ایسا مانا کہ ہر بندے کو تقدیر کے آگے مجبور محض بنا دیا، کہ بندہ جو کچھ کر رہا ہے نوشتہ تقدیر سے مجبور ہو کر کر رہا ہے، اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں، اس کا اپنے اختیار کو کوئی عمل دخل نہیں. وہ کہتے ہیں جیسے ہوا چلتی ہے، درخت کے پتے ہلتے ہیں، اس میں پتوں کا کوئی اختیار نہیں. یا ایک شخص راشا کا مریض ہو جائے تو اس کے ہاتھ ہلتے رہتے ہیں، اس کے اختیار سے نہیں بلکہ اس کا مرض ہے، یہ اس کا اضطرار ہے. تو بندہ جو کچھ کر رہا ہے، کوئی بندہ گھر سے نکلتا ہے اور کہاں جاتا ہے؟ مسجد میں. کوئی گھر سے نکلتا ہے اور کہاں جاتا ہے؟ شراب خانے. مسجد میں آنے والا بھی نوشتہ تقدیر پر مجبور ہے، اور شراب خانے میں جانے والا بھی نوشتہ تقدیر پر مجبور ہے، بندے کا اپنا کوئی اختیار نہیں. یہ قدریہ کو انہوں نے رد کیا. تو تمام مراحل کو مانا, آخری مرحلے میں انہوں نے شبہات داخل کر دی اور گمراہ ہو گئے. قدریہ بھی گمراہ ہے اور جبریہ بھی گمراہ ہے. بحمد الاہل سنہ کا عقیدہ بالکل کتاب و سنت سے ماخوذ ہے, ان کا چاروں مراحل پر ایمان, اور جہاں تک چوتھا مرحلہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ہے. تو یہاں تقدیر کی دو قسمیں, ایک ہے تقدیر سارے امور میں, خلق ہو, اماتہ ہو, احیاء ہو, کسی کو پیدا کرنا, کسی کو مارنا, روزی کی تقسیم, کسی کا مالدار ہونا, کسی کا غریب ہونا, ان سارے اعمال میں تقدیر جو ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ, یہ سارے اس کی مشیت کے ساتھ, کیا ہوگا جو اللہ چاہے گا, کون شخص کب پیدا ہوگا جب اللہ چاہے گا, کب مرے گا جب اللہ چاہے گا, کتنا کھائے گا جب جتنا اللہ چاہے گا, مالدار ہوگا اللہ کی مشیت سے, غریب ہوگا اللہ تعالیٰ کی مشیت سے, یہ سارے امور مشیت کے تحت. لیکن جو امر ہدایت ہے, امر ہدایت اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اختیار دیا, انبیاء کو بھیجا, مرسلین کو بھیجا, رسل مبشرین و منذرین, لِاللہ یکون للناس علی اللہ حجتم بعد الرسل, ہم نے انبیاء کو مبعوث کیا, ڈرانے والے, خوشخبری دینے والے, جنت کا ذکر کرنے والے, جہنم کا ذکر کرنے والے, اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی خوشخبری دینے والے, اور اس کے وعیدوں کا خوف لوگوں کو دلانے والے, تاکہ انبیاء کی بعثت کے بعد لوگوں کی اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت باقی نہ رہے. حجت انبیاء کی بعثت سے تمام ہو گئی. یہاں ایک اور نقطہ ہے کہ اللہ کی حجت تمام ہوئی انبیاء کے ذریعے, کسی اور ذریعے سے نہیں. لہذا اگر تم اپنی برادری کو پکڑے بیٹھے ہو کہ برادری جو کہے وہ ٹھیک ہے, تو یاد رکھو اللہ کی حجت کسی برادری سے پوری نہیں ہوتی. اگر تم کسی شیخ کو پکڑے بیٹھے ہو کہ جو یہ کہے وہ درست ہے اور پورے دین کی عمارت اس کے سر پہ قائم ہے, تو اللہ کی حجت کسی شیخ سے پوری نہیں ہوئی. کوئی امام, کوئی پیر, اس کی ہر بات ماننی ہے. یہ بات یاد رکھ لو, اللہ تعالی کی حجت اپنے تمام بندوں پر ان میں سے کسی کے ذریعے پوری نہیں ہوئی, رسولن, رسولوں سے پوری ہوئی. جب تک رسول کی اتباع نہیں کرو گے ہر معاملے میں, اس وقت تک تم ہدایت پر نہیں ہو. تبھی تو فرمایا وہ ان تطیعوا وتهتدوا, تم ہدایت پر کب آؤ گے؟ جب میرے پیغمبر کی اطاعت کرو, ورنہ نہیں. تو اصل انبیاء بھیجے, انہوں نے پورا تعارف کرایا جنت کا راستہ, جہنم کا راستہ, اور لوگوں کو یہاں اختیار دیا, انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا, ہم نے راستہ دکھا دیا, یہ راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے, یہ راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے. اب میرے بندے تجھے اختیار ہے, جو چاہے راستہ اختیار کرے, جو چاہے راستہ اختیار کرے. اب جو بندہ اپنے اختیار سے, اپنی خوشی سے جنت کا راستہ اختیار کرے گا وہ جنتی, اور جو اپنے اختیار سے جہنم کی راہ پر چلے گا وہ جہنمی. تو سوال یہ ہے کہ اختیار, جو راستے کا اختیار ہے, اس میں اللہ کی مشیت نہیں؟ اس میں بھی ہے, اختیار موجود ہے, مگر بندہ جو اختیار کرے گا وہ اللہ کی مشیت سے باہر نہیں ہوگا. قل ان الامر کلہ للہ, سارا امر, سارا اختیار اللہ کے پاس. بندے کا کوئی راستہ اختیار کرنا اپنی مرضی سے ہے, مگر اس کی یہ مرضی بھی اللہ کی مشیت کے تحت ہے. لمن شاء منکم یستقیم وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, تم میں سے جو چاہے سیدھا راستہ اختیار کر لے, لیکن تم کون سا راستہ اختیار کرو گے؟ جو اللہ چاہے گا. تمہارا کسی راستے کو اختیار کرنا اللہ کی مشیت سے باہر نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے, انبیاء بھیجے, ان کی دعوت ہم تک پہنچی, ہمیں اختیار دیا گیا, کوئی پابندی نہیں, لا اکراہ فی الدین, کوئی پابندی نہیں. دعوت ہمارے سامنے آ گئی, ہم قبول کریں یا نہ کریں اپنی مرضی سے, لیکن جو مرضی ہماری ہوگی وہ پروردگار کی مشیت سے خارج نہیں. اللہ تعالی جنت کا خالق ہے اور جہنم کا خالق ہے. اللہ تعالی جانتا ہے کہ جنت کا اہل کون ہے. فلاں شخص کو اللہ کی مشیت سے ہدایت مل گئی, معنی وہ جنتی ہے. کیوں؟ فلاں شخص کو اللہ کی مشیت سے ہدایت نہیں ملی, معنی وہ جہنمی ہے. کیوں؟ بس یہاں نبی علیہ السلام کی حدیث, اذا ذکر القدر فامسکوا, جب تقدیر پر بات چلتے چلتے یہاں تک بات آ جائے خاموش ہو جائے، یہ اللہ کا راز، یہ اللہ کا راز. قیامت کے دن کھلے کہ ممکن کہ فلاں جنت کا حل کیوں ہے اور فلاں جہنم کا حل کیوں ہے، لیکن اختیار میں بندے کی مرضی شامل. امیر المومن عمر بن خطاب نے فرمایا، عرض کیا تھا، یا رسول فقیم العمل، جب جنتیوں جہنمیوں کے فیصلے ہو چکے ہیں عمل ہم کیوں کریں؟ افلا نتکر علی کتابنا، اپنی تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں، عمل کیوں کریں؟ فرمایا کہ اعملوا فکل یسر لما خلق له، عمل کرو، عمل کرو. ہر شخص جس گھر کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس گھر کے مطابق چلایا گیا ہے. جنت کے لیے پیدا کیا گیا تو جنت والے عمل اس پر آسان ہو جاتے ہیں، اور جہنم کے لیے پیدا کیا گیا تو جہنم والے عمل اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. تو اعملوا میں بندے کی مرضی ہے، اعملوا عمل کرو، عمل سے رکاوٹ نہیں، عمل کرو، بندے کی مرضی ہے. اور کل میسر، ہر شخص کا میسر ہونا، اس کے لیے آسانی پیدا کیا جانا، یہ اللہ کی مشیت، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت. اہل سنہ کا عقیدہ بالکل وسط، ایک طرف قدریہ کا انکار، ایک طرف مرجیہ کا انکار، اہل سنہ کا عقیدہ وسط بین القدریہ والجبریہ. تو یہ تقدیر کے چار مراحل، ان پر ایمان لانا ضروری. اگر کسی مرحلے کا انکار کرو گے تو تقدیر پر ایمان درست نہیں ہوگا، اور زیادہ باتیں بھی نہ کرو. وہ بن مربع کا قول ہے کہ اعلم الناس بالقدر اسکتہم فیہ، کہ تقدیر کا سب سے بڑا عالم وہ ہے جو تقدیر کے معاملے میں سب سے خاموش ہے، زیادہ باتیں نہ کرے. جو زیادہ باتیں کرے وہ تقدیر کے بارے میں جاہل. اللہ کا راز ہے، کون اس کو جان سکتا ہے؟ تو جہاں تک باتیں ہوئیں یہاں تک بات کریں، اب آگے نہ جائیں کہ فلاں کو ہدایت کیوں ملی اور فلاں کو گمراہی کیوں ملی، فلاں جنت کا حل کیوں ہے اور فلاں جہنم کا حل کیوں ہے. نہیں، اسی جگہ پر رک جاؤ، بس اللہ کی تقدیر، اس کی حکمتیں جن کی ہمیں خبر نہیں ہے، اللہ کا سر ہے یہ. ہو سکتا ہے قیامت کے دن افشا ہو اور یہ باتیں سامنے آئیں. تو یہ چار مراحل پر ایمان لانا ضروری ہے، اگر کسی مرحلے پر ایمان نہیں ہوگا تو تقدیر پر ایمان درست نہیں ہوگا، اس کی کیا وعید ہے؟ یہ تین حدیثیں وعید پر مشتمل ہیں. جی.
وعن عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ انہ قال لابنہ، یا بنی انك لن تجد طعم الايمان حتى تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ان اول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال ربي وماذا اكتب وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعه. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد، إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره احرقه الله بالنار.
جزاک اللہ خیر. یہاں تین وعیدیں ہیں. حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ نصیحت دے رہے ہیں، جس کا معنی ہر باپ اپنے بیٹے کو سمجھائے، اور خاص طور پہ عقیدے کے امور، عقیدے کے امور، عقیدہ سر فہرست. اپنی ذمہ داری کو پہچانو اور اپنی اولاد کی تربیت کرو، اور تربیت میں سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ عقیدے کی اصلاح، توحید ان کے سینوں میں بھر دینا، علم کا راستہ. یہ سب سے بہترین تحفہ ہے اولاد کے لیے، سب سے بہترین. یہ ایک مشعل راہ ہمارے لیے. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے، یا بنی انک لن تجد طعم الایمان حتی تعلم ان ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطاک لم یکن لیصیبک. اس وقت تک تم ایمان کا ذائقہ اور لذت اور مٹھاس نہیں پا سکتے جب تک تمہیں یہ علم نہ ہو جائے، تمہارا عقیدہ اس علم پر قائم نہ ہو جائے کہ جو چیز تمہیں حاصل ہوئی ہے
اس کا نہ حاصل ہونا ممکن نہیں تھا. جو تمہیں مل گئی اس کا نہ ملنا ممکن نہیں تھا, اس نے ملنا ہی تھا کیونکہ اللہ کی تقدیر کا فیصلہ یہی تھا. وما اخطاک, اور جو چیز نہیں مل سکی, لم یکن لیصیبک, اس کا ملنا ممکن نہیں تھا. جب وہ نہیں ملی تو مانا اللہ کی تقدیر کا فیصلہ یہی تھا, اب اس کا ملنا ممکن نہیں تھا. جب تک تمہارا یہ علم اس پر استوار نہ ہو جائے اور یہ علم راسخ نہ ہو جائے اور تمہارے عقیدے میں علم سما نہ جائے, اس وقت تک تم ایمان کی مٹھاس اور حلاوت سے بالکل نابلد, تم محسوس ہی نہیں کر سکتے. یہ ایک وعید ہے. مانا تقدیر پر ایمان لانے والا حقیقتا ایمان کی مٹھاس سے آشنا ہے, اور جس کا ایمان تقدیر پر نہیں ہے اور کسی مرحلے میں کوئی جھول ہے وہ حلاوت ایمانی سے محروم ہے. حلاوت ایمانی, ایمان کی لذت, یہ عمل کے لیے سب سے بڑی دولت ہے, سب سے بڑی نعمت. وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ اِذَا خَالَطَتْ بَشَاشَتْهُ الْقُلُوبُ, ہرقل نے کہا تھا جب سنا ابو سفیان سے کہ جو لوگ اسلام قبول کر چکے ان میں سے کوئی مرتد نہیں ہوا, ہرقل نے کہا کہ واقعتاً ایمان کی حلاوت کا یہی تقاضا ہے, جب یہ حلاوت ایمانی دل میں سما جاتی ہے پھر اس کو چھوڑنا ممکن نہیں. تکلیفیں دو, مارو پیٹو, جو مرضی کرو, اس کو چھوڑنا ممکن نہیں. تو یہ حلاوت ایمانی کا فائدہ. تو جب تک یہ تمہارا علم استوار نہ ہو جائے, اس عقیدے پر تمہارا علم قائم نہ ہو جائے, اس وقت تک حلاوت ایمانی سے محروم, کہ جو چیز مل گئی اس کا نہ ملنا ممکن نہیں تھا. اس کے ملنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر میں ایسا ہی تھا, اور جو چیز نہیں ملی اس کا ملنا ممکن نہیں تھا, اس کے نہ ملنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر میں ایسا ہی. لہذا اب کسی شے کے حاصل ہونے پر بندہ اپنے آپ کو کوسے, کوئی نقصان ہو گیا, کوئی خسارہ ہو گیا, کوئی حادثہ ہو گیا, اب ملامتے کرے اور اس بارے میں باتیں کرے, اگر 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 کہے, تو یہ تقدیر پر ایمان کے منافی. اور اگر کوئی چیز چھوٹ گئی, رہ گئی, حاصل نہیں ہو سکی, اس پر ملامت نہ کرے, یہ ملامت تقدیر پر ایمان کے منافی. اس کا ادب اللہ کے پیغمبر نے سکھایا, قدر اللہ وما شاء فعل, یا قدر اللہ وما شاء فعل, اللہ کی تقدیر یہی ہے, جو اس نے کیا, جو اس نے چاہا وہ کیا, ہمارا اس پر ایمان ہے, ہم اس پر راضی ہیں. تو یہ جملے اس حقیقت پر ایمان لانے کے مترادف ہوں گے, اور جو شخص اس حقیقت پر قائم ہو جائے اس کے اندر حلاوت ایمانی آئے گی. فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اول ما خلق اللہ القلم, اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا کی, سب سے پہلے قلم پیدا, یہ مخلوقات میں سب سے پہلے قلم پیدا کی. حالانکہ یہ بات معلوم ہے کہ اس سے قبل بھی مخلوقات کا ذکر ملتا ہے, جیسے عرش, اور اللہ کا عرش پانی پر تھا, یعنی عرش بھی پہلے موجود تھا اور پانی بھی پہلے موجود تھا. تو قلم پہلے کیسے پیدا ہوئی, اس کی بعض علماء نے یہ تعویل کی ہے, اور وہ تعویل صحیح ہے, کہ وہ مخلوقات جو ہمارے مشاہدے میں, ان میں سب سے پہلے قلم پیدا ہوئی. ہمارے مشاہدے میں آسمان ہے, زمین ہے, یہ پہاڑ ہیں, جن کو انسان دیکھتے ہیں, مشاہدہ کرتے ہیں, ان میں اول مخلوق قلم ہے. تو اس سے قبل جو چیزیں ہمارے مشاہدے میں نہیں, نہ وہ پانی جہاں اللہ کا عرش تھا, نہ اللہ تعالیٰ کا عرش, تو یہ مشاہد مخلوقات جو جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں یا کوئی شخص دیکھ سکتا ہے, ان مخلوقات میں سب سے پہلے قلم پیدا ہوئی. فقال له اکتب, اللہ نے قلم کو حکم دیا لکھو. فقال رب وماذا اکتب, یا اللہ کیا لکھوں؟ قال اکتب مقادیر کل شیء, ہر شے کی تقدیر لکھو, تقدیریں لکھو, حتی تقوم الساعة, قیامت کے قائم ہونے تک, قیامت کے قائم ہونے تک ہر شے کی تقدیر لکھو. یا بنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میرے بیٹے, یہ محبت کا انداز عبادہ بن صامت کا, میرے پیارے بیٹے, میں نے پیغمبر علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے, من مات علی غیر ھذا فلیس منی, جس شخص کا انتقال, جس کی موت اس عقیدے کے علاوہ کسی اور عقیدے پر آ گئی, وہ ہم میں سے نہیں, لیس منی, ہمارے طریقے پر نہیں, ہماری جماعت سے نہیں, ہمارے دین پر نہیں, جس کی موت اس عقیدے کے علاوہ کسی موت پر آ گئی. یہاں دو وعیدیں ہیں, اگر تقدیر پر ایمان درست نہیں ہے تو یا تو حلاوت ایمانی سے محرومی ایک وعید, اور دوسرا ایسا شخص نبی علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی امت سے الگ ہے, خارج ہے. جی آگے وہ فی روایت احمد, مسند احمد میں ایک روایت ہے, فرمایا کہ ان اول ما خلق اللہ تعالی القلم, اللہ تعالی نے سب سے پہلے قلم پیدا کی, فقال له اکتب, حکم دیا کہ لکھو, فجرا فی تلک الساعۃ, وہ قلم چلی اسی گھڑی, لکھنا شروع کر دیا, کیا لکھا, بما ہوا کائن الى یوم القیامہ, جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے قلم نے سب لکھ دی, جو کچھ قیامت تک ہونے والا سب لکھ دیا قلم. یہ مرحلہ کتابت جس پر ایمان لانا ضروری ہے. نبی علیہ السلام کا فرمانا کہ ان ربک قد فرغ من العباد, تیرا پروردگار بندوں کی تقدیر سے فارغ ہو چکے, جف القلم بما ہوا کائن, جو کچھ ہونے والا ہے اسے لکھ کر قلم خشک ہو چکی, تو اس پر ایمان لائیے, ورنہ وعید کیا ہے, فمن لم یؤمن بالقدر خیر و شر احرقه اللہ بالنار, جو تقدیر پر ایمان نہیں لاتا خواب و خیر ہو خواب و شر ہو, اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے جلا ڈالے گا, احرقه اللہ, اللہ اس کو جلائے گا بالنار, جہنم کی آگ سے. تو اس سے معلوم ہوا کہ تقدیر خیر بھی اور شر بھی, خیر بھی ہے اور شر بھی. تقدیر کا شر ہونا ہمارے تعلق سے, اللہ تعالیٰ کے تعلق سے نہیں. اللہ تعالیٰ کا ہر امر خیر ہی خیر, کوئی امر حکمت سے خالی نہیں, کوئی شر نہیں, بس شر لیسا الیک, یا اللہ شر تیری طرف نہیں ہے, تیری طرف خیر ہی خیر ہے. تو اگر تقدیر شر ہے تو اس کا شر ہونا ہمارے تعلق سے, کوئی شخص چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا, تقدیر کا فیصلہ, ہاتھ کٹ چکا, تقدیر کا فیصلہ ہاتھ کا کٹنا اس کے لیے شر ہے, مگر جب ہاتھ کٹ جائے گا تو کتنی امت اس کے شر سے محفوظ ہوگی. ایک شخص زنا کا عادی, اسے سنسار کر دیا جائے تو معاشرہ راحت میں آ جاتا, تو خیر کا پہلو موجود ہے, اس کے لیے شر ہے. جو قتل ہو گیا اس گناہ کی سزا میں, تو اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ خیر ہی خیر ہے, شر اس کے افعال میں نہیں ہے, اس کا ہر فیصلہ حکمت کے تحت, اور وہ حکمت خیر ہے, شر اس کے افعال. جی.
وفی المسند والسنن عن ابن الدیلمی رحمہ اللہ قال أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي, فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
جی یہ حدیث مسند احمد اور سنن اربع کی حدیث ہے, مسدرک حاکم میں بھی صحیح سند کے ساتھ ہے. ابن الدیلمی علماء تابعین میں سے یہ کہتے ہیں کہ اتیت ابی بن کعب, میں صحابی رسول ابی بن کعب کی خدمت میں حاضر ہوا, فقلت له, میں عرض کیا, فی نفسی شیء من القدر, میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ شک ہے, کچھ شبہ ہے, کوئی کھٹک سی ہے اور میں پریشان ہوں, فحدثنی بشیء, مجھے کچھ بتائیے تقدیر کے بارے میں, لعل اللہ یذہبہ من قلبی, شاید اللہ تعالی آپ کی باتیں سن کر اس خلجان کو, اس کھٹک کو میرے دل سے نکال دے, جو وہم اور شبہ شیطان وارد کر رہا ہے, شاید اللہ تعالیٰ آپ کی باتوں سے اس کو نکال دے. تو جناب ابی بن کعب نے فرمایا, لو انفقت مثل احد ذهب, اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو, ما قبل اللہ منک, تو اللہ تعالیٰ تم سے وہ قبول نہیں کرے گا, حتی تؤمن بالقدر, جب تک تقدیر پر ایمان نہ لاؤ, وتعلم ان ما اصابک لم یکن لیخطئک, اور جب تک تمہیں یہ علم نہ ہو کہ جو چیز تمہیں حاصل ہوئی اس کا نہ حاصل ہونا ممکن نہیں تھا, اور جو حاصل نہیں ہوئی اس کا حاصل ہونا ممکن نہیں تھا, جو چیز حاصل ہو گئی اس لیے ہوئی کہ اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا, جو حاصل نہیں ہوئی اس لیے نہیں ہوئی کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ حاصل نہیں ہوگی. لہذا اس طرح اللہ کی تقدیر پر ایمان لاؤ, جب تک یہ ایمان کی کیفیت نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی نیکی کوئی عمل قبول نہیں کرے گا, حتیٰ کہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے. تقدیر پر ایمان لانا ایمان کے ارکان میں سے, نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. کہ ایمان کیا ہے؟ تمہارا ایمان لانا اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، روز آخرت پر اور تقدیر پر، خیر ہو یا شر ہو. تو یہ ایمان کے ارکان میں سے. تو اس کی نفی کرنے والا یا انکار کرنے والا یا اس بارے میں شبہات کا شکار، بھلا اس کی نیکیاں کہاں قابل قبول ہوں گی؟ جو شخص ایمان کا انکار کرے، من یکفر بالایمان، من یکفر بالایمان فقد حبط عمله، جو شخص ایمان کا منکر ہے، کسی شعبے کا منکر ہے، کسی رکن کا منکر ہے، اس کے سارے عمل برباد ہیں، تمام نیکیاں اس کی اکارت جائیں گی. تو اس طرح تقدیر پر اگر ایمان میں یہ خلجان ہوگا، شک و شبہ ہوگا، تو احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. بولو مت اللہ غیر هذا لکنت من اہل النار، اس عقیدے کے علاوہ اگر کسی اور عقیدے پر مر گئے تم اہل النار میں سے ہوگے، اہل جہنم میں سے ہوگے. تو ابی ابن کعب کی یہ تقریر انہیں سنی، ابن دہلمی نے، فرماتے ہیں کہ پھر میں عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا، حذیفہ بن یمان کے پاس آیا، زید بن ثابت کے پاس آیا رضی اللہ عنہم، فکلہم حدثنی بمثل ذلک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب نے مجھے نبی علیہ السلام سے یہی حدیث بیان کی. معنی یہ مرفوع حدیث ہے کہ سب نے مجھے نبی علیہ السلام سے یہ حدیث بیان کی کہ اس کے بغیر اگر مر گئے تو جہنم میں جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا اگر ایمان بالقدر میں تمہیں کوئی شک اور شبہ ہو. تو اس کا تقاضا پھر یہ ہے ایمان بالقدر کا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، اپنی زندگی میں صبر کا وصف پیدا کریں، انبیاء کرام کے واقعات پڑھیں، ایوب علیہ السلام کا صبر علی المرض، یعقوب علیہ السلام کا صبر علی فراق ابنہ، اور سارے انبیاء کی تاریخ صبر سے بھری پڑی کہ صبر اہل عظیمت کا راستہ، اور صبر کرنا یہ حقیقت تقدیر پر ایمان لانا، اور انبیاء کی زندگیاں اسی عظیمت پر قائم ہیں، صبر پر، توکل پر اور اس استقامت پر. ابراہیم علیہ السلام کتنا صبر، صبر ہی صبر. نوح علیہ السلام پوری زندگی صبر کی آئینہ دار، 950 سال اللہ تعالیٰ کی نصرت کب آئی، اس کی مدد کب آئی، اللہ نے کتنا آزمایا، یعنی صدیوں آزمایا، صدیوں، اور پھر اللہ رب العزت کی نصرت آئی. یاد رکھو دین حق کا جو عمل، اس کا غلبہ، اس کی کامیابی، اس کو دنوں یا گھنٹوں پر محمول نہ کرو. اللہ تعالیٰ کی ابتلاء بعض اوقات سال ہا سال قائم رہتی، صدیاں قائم رہتی، اللہ جھنجھوڑتا ہے، آزماتا ہے، اور یہ ابتلاء جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت، اگر صبر کی توفیق ملتی تو تقدیر پر ایمان لانا یہ عین صبر ہے. بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، امراض ہوتے ہیں، دکھ درد ہوتے ہیں، بعض اوقات ایک انسان اچھے عمل کرتا ہے مگر اس کے باوجود اس کو نقصان ہوتے ہیں، صبر کرے، تقدیر پر ایمان، یہ اس کا تقاضا ہے. تو انبیاء کی سیرتیں پڑھے، سرف صالحین کی سیرتیں پڑھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، پوری زندگی صبر سے عبارت ہے. مکہ میں 13 سال صبر الدعوہ کے سال ہے، 13 سال صبر الدعوہ، مدینہ کے 10 سال صبر الجہاد سے عبارت ہے. مکہ میں 13 سال دعوت کے ایوانوں میں، اور مدینہ کے 10 سال جہاد کے میدان، مسلسل صبر.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في المصورين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
بوركت يا أخي بارك الله فيك. باب ما جاء في المصورين, مصورين کے بارے میں شریعت میں کیا وارد ہوئے. مصور تصویریں کھینچنے والا, بنوانے والا, بنانے والا مصور ہے, تصویریں بنانے والا, تصویریں بنوانے والا, یا ایسا شخص جو کسی مصور کا اتخاذ کرے, کسی مصور کا انتظام کرے کہ میری طرف سے تم تصویریں بناؤ فلاں تقریب کی, فلاں شخص کی. تو ان سب کا کیا حکم ہے؟ تصویر کی دو قسمیں, ایک تصویر ذی روح شے کی, ذات ارواح, ایسی چیزوں کی جن میں روح ہے, انسانوں کی, جانوروں کی, اور ایک تصویر غیر ذات ارواح کی, کوئی دیوار ہے, کوئی پھول ہے, کوئی درخت ہے, کوئی پہاڑ ہے, غیر ذی روح. غیر ذی روح کی تصویر مطلقاً جائز, کوئی اس میں قباحت نہیں, لیکن ذی روح کی تصویر جو ہے وہ حرام. وجہ حرمت حدیث میں بیان ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کی جو صفت خلق ہے, اللہ مصور, خالق اور مصور اللہ تعالیٰ ہے, تو جو لوگ تصویریں بنائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت خلق یا صفت جو مصور ہے اس سے تشبہ اختیار کر رہے ہیں, یہ مشابہت خالق اور مخلوق کی, یعنی مخلوق چاہ رہی ہے اس صفت میں ہم اللہ تعالیٰ کی مشابہت اختیار کریں. ایک انسان کی شکل اللہ نے بنائی, اس کو پیدا کیا, خلق کیا اور اس کی شکل بنائی, اسی شکل کو آپ اتاریں, تو جو کام اللہ نے کیا ہے وہ کام آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تشبہ. اس لیے شریعت نے اس کو حرام قرار دیا, اور اس کی بڑی وعیدیں جو ہیں وہ دین اسلام میں وارد ہیں, بڑی وعیدیں وارد ہیں. چار حدیثیں ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں اور چاروں میں یہ وعیدیں موجود ہیں. ایک حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال اللہ تعالی, اللہ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, فمن اظلم ممن ذهب يخلق خلقي, اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو میری خلق کی طرح خلق کرے, میری خلق کی طرح خلق کرے, میرے بنانے کی طرح بنائے, میرے پیدا کرنے کی طرح پیدا کرے. فلیخلقوا ذرہ, اے لوگو آؤ ایک ذرہ بنا کر دکھاؤ, میرا چیلنج قبول کر لو, ایک ذرہ بنا کر دکھاؤ. ذرہ یہ واحد کا صیغہ, اس کی جمع الذر بغیر تا کے, اور یہ چھوٹی چونٹی کو ذرہ بولتے, چھوٹی چونٹی کو. اور یخلق حبا, یہ ایک دانہ اناج کا پیدا کر کے دکھائیں, بعض لوگوں نے اس سے گندم کا دانہ مراد لیا ہے. اور یخلق شعیر, یہ ایک جو کا دانہ پیدا کر کے دکھائیں, ایک دانہ سے پیدا کر کے دکھائیں, اور واقعی خالق ہو یہ کام کر کے دکھاؤ. تو اس میں تصویر کی حرمت کی طرف اشارہ, اس کو ایک ظلم عظیم کا اور سب سے بڑا ظلم قرار دیا, کیونکہ تصویر میں بھی خلق اور تصویر کا عنصر پایا جاتا ہے. تو یہ بنانا یا بنوانا اللہ تعالیٰ کی صفت خلق کے ساتھ ایک طرح کا تشبہ ہوگا. وَلَهُ مَعَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ عنہ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مرضی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اشد الناس عذاب یوم القیامہ, کہ قیامت کے سب سے سخت عذاب کن کو ہوگا, الذین یضاہون بخلق اللہ, جو اللہ کی خلق کے ساتھ تشبہ اختیار کرتے ہیں. اس تشبہ اختیار کرنے کا معنی کیا ہے؟ دوسری حدیث میں یہی متن ان الفاظ کے ساتھ ہے, اشد الناس یوم القیامت المصورون, کہ سب سے سخت عذاب قیامت کے دن مصورین کو ہوگا. اس سے کیا ثابت ہوا؟ کہ اللہ دین یضاہون بخلق اللہ کون ہے؟ مصورین, جو اللہ کی خلق کے ساتھ تشبہ اختیار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی خلق کی طرح وہ خلق کرتے ہیں, تشبہ اختیار کرتے ہیں, مصور بنتے ہیں, انہیں قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ہوگا. اور تیسری حدیث ابن عباس کی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, کل مصور فی النار, ہر مصور جہنم میں جائے گا, ہر مصور جہنم میں جائے گا, یجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم, اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے گا
اور اس کی بنائی ہوئی ہر فوٹو، اس کی بنائی ہوئی ہر تصویر کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک نفس جہنم میں پیدا کرے، ایک نفس اللہ تعالیٰ اس کی ہر تصویر کے بدلے پیدا کرے. اگر 100 تصویریں بنائیں تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ 100 نفس جہنم میں پیدا کرے گا، ان 100 نفسوں کا عذاب بھی اسے ملے گا، جو ان کا عذاب ہوگا بھی اس شخص کو لاحق ہوگا. یعذب بها فی جہنم، اور وہ بندہ ان 100 جتنے بھی نفس ہوں، 100 ہوں، 10 ہوں، 20 ہوں، ان کے بدلے ان کی جگہ اسے جہنم میں عذاب دیا جائے گا. یعنی شدید ترین وعیدیں ہیں، شدید ترین. ولہما، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے ابن عباس ہی سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صور صورة فی الدنیا، جو شخص ایک تصویر بنائے گا دنیا میں، کلف ان ینفخ فیہا الروح ولیس بنافخ، اسے اس بات پر مکلف کیا جائے گا قیامت کے دن کہ اپنی بنائی ہوئی تصویر میں روح ڈالو، جان ڈالو، روح پھونکو اس میں، ولیس بنافخ، اور کبھی اس میں روح نہیں پھونک سکے گا. قل الروح من امر ربی، کہہ دو کہ روح جو ہے میرے پروردگار کے امر سے ہے، کون پھونک سکتے. تو بڑی شدید ترین وعیدیں ہیں. اس لیے نبی علیہ السلام کا عمل اس بارے میں کیا ہے، صحیح مسلم کے حدیث ابو الحیاج کی روایت سے فرماتے ہیں کہ مجھے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ امیر المومنین نے فرمایا، الا ابعثک الا ما بعثنی الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں کیوں نہ بھیجوں ایک ایسی مہم پر جس مہم پر مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام نے مجھے ایک مہم پر بھیجا تھا، تو کیوں نہ میں بھی تمہیں اسی مہم پر بھیجوں. مہم کیا تھی؟ اللہ تدع سورة الا تمستها ولا قبر مشرف الا سويته. کہ علی جاؤ، یہ فتح مکہ کے بعد ہر گھر میں بت اور ہر چوک چوراہے میں یہ تصویریں اور بت اور یہ مورتیاں. فرمایا کہ جاؤ، جو تصویر نظر آئے اسے مسخ کر دو، اسے توڑ پھوڑ دو، مٹا دو، زائل کر دو اس کو. ولا قبر مشرف الا سويته، جو اونچی قبر نظر آئے اس کو سطح زمین کے برابر کر دو. نبی علیہ السلام نے اس مہم پر بھیجا، تو مانا یہ ایک معمول موجود تھا، جہاں ایسی تصویریں ممکن ہوتی وہاں صحابہ جاتے یا کسی کو بھیجتے تاکہ ان کو زائل کر دو، مسخ کر دو، مٹا دو، ان کو توڑ پھوڑ دو. تو جناب علی بن ابی طالب نے ابو الحیاج اپنے شاگرد کو جو تابعی تھے اسی مہم پر بھیجا کہ تصویریں مٹا دو اور اونچی قبروں کو سطح زمین کے برابر کر دو، یہ معمول تھا. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ تصویریں حرام ہیں. ایک اور حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پردہ دیکھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ایک پردہ ستر، اس پر تصویر تھی. تو تقی جرب غضب، نبی اسلام کا چہرہ تبدیل ہو گیا، آپ غضبناک ہو گئے اور آپ نے کیا فرمایا، ان اصحاب هذه الصور، ان تصویروں والے جو ہیں، یعذبون یوم القیامہ، انہیں قیامت کے دن مبتلا عذاب کیا جائے گا، عذاب دیا جائے گا ان کو. بھائی لهم احیو ما خلقتم، اور ان سے کہا جائے گا کہ جو چیزیں تم پیدا کر کے آئے تھے دنیا میں ان میں جان ڈالو، جو چیزیں بنا کر آئے تھے ان میں جان ڈالو. تو کوئی جان ڈال سکے گا؟ کیسے جان چھوٹے گی؟ اللہ تعالی ہمیں اس گناہ سے عافیت میں رکھے. میرے دوست اور بھائیو، پہلا جو شرک قوم نوح میں جو ہوا، دنیا کا پہلا شرک، اس کی اساس تصویر تھی، ان کے پہلے مجسمے بنائے گئے، اس دور کی سائنس یہی تھی مجسمے بنانا، ان کے پاس کوئی کیمرے ویمرے نہیں تھے، اس دور کی ترقی کی انتہا یہی تھا کہ وہ مجسمے بنا سکتے تھے. آگے چل کر اس میں تطور ہوا اور تصویر اور رنگ اختیار کر گئی، آگے چل کر کچھ اور ہوا، آگے چل کے کچھ اور ہوا، اور ہمارے پاس پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. تو ہر دور کی تصویر سازی کی اپنی ایک ترقی ہے اور اپنا ایک نظام ہے. اس دور کی سائنس اتنی ہی تھی کہ مجسمے بنا، چنانچہ مٹی کے مجسمے، مورتیاں بنائی گئیں، جیسی بھی رکھی گئیں، اور یہ چیز آگے چل کر شرک کا باعث بنا. اور میں کہتا ہوں کہ جو علماء یا نیک لوگ ہیں، صالحین ہیں، ان کی تصویر زیادہ خطرناک ہے بنسبت کسی فلمی ہیرو کے، کسی فلمی ہیروئن کی. کیوں؟ اس لیے کہ ہیرو یا ہیروئن اس کی تصویر لوگ دیکھیں گے مگر تقدس کے ساتھ نہیں، کسی احترام کے ساتھ نہیں، وہ کوئی اور ہی رنگ ہوگا. لیکن علماء کی تصویر، مشائخ کی تصویر جب دیکھیں گے تو تقدس کا رنگ ہو، احترام کا رنگ ہو، اور شیطان یہیں سے وار کرتا ہے، یہ تقدس پیدا کرتا ہے جو آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور ان کی پوجا شروع ہو جاتی ہے اور غلو داخل ہو جاتا ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے، تو ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے. افسوس یہ کہ ہماری شادی بیاہ کی تقریبات تصویر سازی سے خالی نہیں ہوتی، تصویر سازی اور بڑی بے غیرتی کے ساتھ، یعنی فوٹوگرافر کا انتظام ہوتا ہے اور وہ کیمرے لے کر آتے ہیں اجنبی نامحرم اور ان کو اندر چھوڑ دیا جاتا ہے، جاؤ جا کے تصویریں بناؤ، یہ سب ہماری بہو بیٹیاں بیٹھی ہیں ان کی تصویریں بناؤ جا کے، یہ دیاست دیوس لوگ یہ کام کرتے ہیں، یعنی تصویر سازی حرام اور ساتھ یہ دیاسا کام ہے، ایک اجنبی کو کھلی چھوٹ دے دی گئی کہ ان کے جیسے مرضی اینگل بناؤ جس طرح ان کو چاہو دیکھو، تو کتنا کوہرام مچتا ہوگا، کتنی بے غیرتی کا معاملہ. تو اللہ تعالی ہمیں عافیت دے اور استقامت دے اور اس گناہ سے محفوظ رکھے. جی.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منعقة للسلعة ممحقة للكسب. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته
جعل الله بضاعته
لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه.
أحسنت بارك الله فيك. باب ما جاء في كثرة الحلف. كثرة حلف کا کیا حکم؟ ایک شخص بار بار قسمیں کھاتا ہے، بات بات بھی قسم کھاتا ہے، یہ چیز شرعی مقاصد کے خلاف ہے اور کمال توحید کے منافی، کمال توحید کے منافی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے منافی ہے کہ بات بات پر اللہ تعالیٰ کو سامنے لاؤ اس کی قسم کھا کر، یہ اس کی تعظیم ہے، یہ اس کا وقار اور مقام ہے، لہذا اپنی زبان کہ معاملات کو دیکھو، کنٹرول کرو اس پر. اور کچھ لوگ بار بار قسم کھانے کے عادی، اپنی اس حرکت سے گریز کریں، وہ یہ بار بار قسمیں کھانا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے منافی. اور چونکہ جب بندہ قسمیں کھانے کا عادی ہو جاتا ہے تو بعض اوقات جھوٹی قسم بھی کھا جاتا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا، اور جھوٹی قسم اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے منافی، اور یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہو جاتا ہے. لہذا اس معاملے میں اچھی طرح سوچنا سمجھنا اور اپنی زبان کے معاملے پر غور کرنا ضروری. حلف کا مقصد کیا ہے؟ حلف کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، جیسے نمبر ایک محلوف علیہ کی تاکید، جس پر آپ قسم کھا رہے ہیں اس کی تاکید. محلوف علیہ کیا؟ وہ کام جس پہ قسم کھائی جائے، جس پہ قسم کھائی جائے. مثلا بیٹا باپ سے کہے کہ اللہ کی قسم میں مدرسے میں گیا تھا، اللہ کی قسم میں نے نماز پڑھی. یہ نماز پڑھنا محلوف علیہ ہے، اور یہ قسم جو ہے اس محلوف علیہ کی تاکید، اپنی بات کو موقت کرنے کے لیے قسم کھانا. اور قسم کھانا کیا ہے؟ یہ تعظیم خالق کی، خالق کی تعظیم قسم کھانا. لیکن اگر بندہ کثرت حلف کو عادی ہو جائے تو بعض اوقات بہت ہی باتوں میں جھوٹ یا کذب کی آمیزش ہوتی ہے، اور یوں قسم جھوٹی قرار پائے گی جو کہ اللہ رب العزت کی تعظیم شان کے خلاف ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اپنی قسموں کی حفاظت کرو. اس کے تین معنی، ایک یہ کہ بہت قسمیں نہ کھاؤ، بات بات پر قسم نہ کھاؤ، بہت قسمیں نہ کھاؤ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو، ایک معنی. دوسرا معنی اپنی قسموں میں حانث نہ بنو، گناہگار نہ بنو، ایسا نہ ہو قسم کھاؤ اور وہ جھوٹی ہو، حنس اور گناہ لازم آئے گا. اور تیسرا معنی یہ کہ اگر جھوٹی قسم کھا لو تو پھر اس کا کفارہ ادا کرو، کفارے کے بغیر نہ چھوڑو. جھوٹی قسم کھانا یا قسم کو توڑنا
اس کا کفارہ ادا کرو، جو کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو لباس فراہم کرنا وغیرہ، کفارہ ادا کرو. یہ وحفظ ایمانہ کو، تو اس کے معنی میں سے ایک معنی بار بار قسمیں نہ کھاؤ، کیونکہ کثرت حلف جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے منافی ہے اور جو روح توحید ہے اس کے خلاف. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحلف منفقۃ للسلعۃ ممحقۃ للکسب. زیادہ قسمیں کھانا، یہ اس سے تاجر مراد ہے جو سودا بیچ رہا ہے، سامان فروخت کر رہا ہے اور قسمیں کھا رہا ہے. قسمیں کھا کر اپنے سودے کی بہتری، اس کا خالص ہونا وغیرہ ذکر کر رہے. فرمایا کہ اس طرح قسمیں کھا کر سودا بیچنا، اس سے سودا بک جائے گا اور خریدار آپ کی قسم پر اعتماد کر کے وہ مال لے لے گا. منفقت للسلع، قسمیں کھانے سے سودا بک جاتا ہے اور مال فروخت ہو جاتا ہے، لیکن ممحقت للکسب اس قسم کی برکت کو مٹا دیتا ہے. جو شخص اپنی تجارت میں اللہ تعالیٰ کی قسم کو شامل کرتا ہے اور بات بات پر قسمیں کھاتا ہے، تو فرمایا کہ اس کا سودا تو بک جائے گا مگر اس کی جو قیمت اس کو حاصل ہوگی، اس کو قسم اور منافع ملے گا، اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ برکتیں چھین لے گا. تو باوجود اس کے اس کو سودا اس کا بک گیا اور مال آ گیا اس کے پاس، مگر برکت نہیں ہوگی، برکت سے خالی ہوگا. وعن سلمان رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. تین انسان ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، ان تین افراد سے. معنی اوروں سے کرے گا، اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ثابت ہو رہی ہے، اوروں سے کرے گا. اس کا متکلم ہونا برحق ہے، کتاب و سنت سے ثابت ہے. ان تین سے کلام نہیں کرے گا. کلام سے مراد رحمت کا، محبت کا کلام. بلا یزکیہم، نہ ان کو پاک کرے گا. پاک ہوں گے تو جنت کے قابل ہوں گے، ان کو پاک نہیں کرے گا. قیامت کے دن گناہوں سے پاک انسان کیسے ہوگا؟ گناہ اگر بخشے نہیں جا سکے، بخشوا نہیں سکا، تو ان سے پاک کیسے ہوگا؟ جہنم کی بھٹی میں جا کر، جہنم کی آگ اسے جلائے گی، ان گناہوں کی جو غلاظت اور خباثت، جہنم کی بھٹی جلائے گی. اور جب وہ بالکل جل جل کر پاک صاف ہوگا، اگر عقیدہ ٹھیک ہے، پھر وہ جنت کے قابل قرار پائے گا. اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا. بلہم عذاب علیم، دردناک عذاب ہے ان کے لیے. کون ہے تین افراد؟ اشیمت زانی، ایک اشیمت جو زنا کرے. اشیمت سے مراد کون ہے؟ جس کے سیاہ بالوں میں کچھ سفید بال آ جائے، بڑھاپے میں داخل ہو رہا ہے، سیاہ بال میں کچھ سفید بال شامل ہو جائیں اور اب بھی وہ برائیاں کر رہے، اب بھی وہ غلط کام کر رہے، زنا کر رہے، اللہ تعالیٰ اس سے کلام نہیں کرے گا، اس کو پاک نہیں کرے گا. زانی تو ہر غلط ہے، اشیمت کو خاص کیوں کیا گیا؟ کہ اشیمت بوڑھا دانی، جس کے سر اور بالوں میں بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے، اس لیے کہ بڑھاپے کے باوجود اس کا زنا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ زنا اس کی فطرت میں داخل ہو چکا. اب تو بوڑھا ہو چکا، زندگی گزار چکا اور قوا اور اعضاء معطل ہو چکے، ٹانگیں قبر میں جا رہی ہیں. اب تو اللہ کا خوف کرو، اس کے باوجود وہ اس حرکت کے بارے میں سوچتا ہے، یہ کام کرتا ہے، تو یہ وعید شدید اس کے لیے، یہ وعید شدید. اشیمت بوڑھا، جس کے سیاہ بالوں میں کچھ سفید بال ظاہر ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو پاک نہیں کرے گا. دوسرا وہ عائل مستقبر، وہ فقیر جو تکبر کرے، فقیر تکبر کرے. فقیر کو تکبر سے کیا کام؟ فقیر کا کام مانگنا، اور مانگنے کے لیے تواضع چاہیے، انکساری چاہیے، یہ تکبر کر رہے. اس کا معنی تکبر کی خصلت اس کی فطرت میں شامل، اس کی عادت بن چکی، جس سے یہ باز نہیں آ رہا، باوجود اس کے متواضع ہو اور تواضع کے ساتھ لوگوں سے بھیک مانگے، تکبر کر رہا. اور تکبر بڑی بھاری اور خطرناک خصلت. لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الكبر، جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. تو یہ بہت ہی خطرناک خصلت ہے. اور تیسرا شخص کون ہے؟ رجل جعل اللہ بضاعته لا يشتري الا بيمينه ولا يبيع الا بيمينه. تیسرا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنا سودا بنا لے، معنی اپنے ہر سودے میں اللہ کو لا رہے اور قسمیں کھا رہے، تجارت کرتا ہے، اللہ کو اپنا بزا اپنا مال بنا لیتا اور ہر خریدتے اور بیچتے ہوئے قسمیں کھا رہے. اللہ تعالیٰ اس کو پاک نہیں کرے گا، یہ کثرت حلف، کیونکہ ایسے لوگ اکثر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں یا بے دہانی میں قسم کھائی اور معاملہ غلط ہو تو پھر اس کی سارے معاملے نوٹ ہوں گے، جمع ہوں گے اور قیامت کے دن اس وعید کا باعث ہوں گے. اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، پاک نہیں کرے گا اور عذاب علیم میں ڈال دے گا.